المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيرة سرور العالم 1985 سے یہ بابرکت ذکر تاریخی واقعات کی تفصیل کے ساتھ شروع ہوا، اور الحمدللہ اب ہم نوے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس نوے سال کی بھی آج یہ ساتویں تقریر ہے. اس طرح مجموعی طور پر 135 تقاریر ہو چکی ہیں، اور آج 136 تقریر فتح مکہ کے دن جاش کے وقت عصر تک کے حالات. پروردگار عالم نے قرآن میں بار بار ایک وعدہ لیا ہے صاحبان ایمان سے، اور پھر ایک وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. وعدہ تو ان سے یہ لیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے تم سے تمہارے نفس اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے. چنانچہ جہاں کہیں اللہ یعنی دین خدا کو ضرورت پیش آئے، مال قربان کرنے کا موقع آئے تو مال قربان کرو، جان دینے کا موقع آئے جان دو، اولاد دینے کا موقع آئے اولاد دو، زحمتیں اٹھانا پڑے زحمتیں برداشت کرو، ہجرت کرنا پڑے ہجرت کرو، اور اللہ کا تم سے وعدہ یہ ہے کہ آخرت کے تمام تر انعامات کے ساتھ اس دنیا میں بھی کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ مومن کا ایک حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں، ہم اس کی مدد کریں، ہم اسے فتح عطا کریں. اور صرف 8 سال گزرے ہجرت کے واقعے جو قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفصیل 12,000 کا وہ لشکر اسلام بھی دیکھ رہا، کہ جنہیں پروردگار اسی مکہ شہر میں جہاں سے رات کے اندھیرے میں خوف کے عالم میں ہجرت کرنا پڑ رہی تھی، روز روشن میں حکمران بنا کے بھیجا، اور وہ تمام مکے والے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے صاحبان ایمان کی مدد کی. لشکر اسلام اللہ کے رسول کی قیادت میں مکے میں داخل ہو کر حرم تک پہنچ چکا ہے، حرم کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، کلید بردار سے چابی لے کے اسے واپس کر دی گئی ہے، اور خانہ خدا سے تمام بتوں کو نکالا جا چکا ہے. یہاں تک گزشتہ منگل کو ہماری تقریر پہنچی، اور یہ سارے واقعات صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کے اندر اندر پیش آ گئے. یعنی روایتوں کا جملہ ہے کہ ظہر کی اذان سے خاصا پہلے یہ تمام واقعات مکمل ہو چکے ہیں. اب ترتیب کے اعتبار سے تو بعض واقعات بعد میں بیان ہونا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ ترتیب سے زیادہ موضوع کے رب کا خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ جو موضوع چل رہا تھا پہلے وہ مکمل ہو جائے. خانہ خدا سے بتوں کو توڑ توڑ کے نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تصویریں جنہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بنایا گیا انہیں بھی پانی منگوا کے مٹایا گیا. خصوصیت کے ساتھ 3 تصویریں خانہ کعبہ کی دیوار پہ بہت نمایاں بنائی گئی تھی، اندرونی دیوار پہ اندر حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی تصویر اور جناب مریم کی تصویر. خود جناب مریم کی تصویر مورخین کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ تصویر خانہ کعبے کی اندرونی دیوار پہ کیسے آئی، اس لیے کہ مکے میں عیسائیت کا زور کبھی بھی نہ رہا. یہ بات حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے گئے، اور وہاں سے لے کے بت پرستی آنے تک عیسائیت کبھی بھی مکے میں نہیں پہنچ پائی. یہ تصویر کیسے بنائی گئی اس پر بہت ساری بحثیں کی ہیں مورخین، اور ان کا خلاصہ یہی نکالا. وہ بہرحال مذہبی اعتقاد سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ کہ مکے کے لوگ سفر تجارت کے لیے شام اکثر جاتے ہیں. بار بار سیرت رسول میں یہ ذکر آیا کہ اس زمانے میں دنیا کے دو علاقوں یعنی مغرب اور مشرق کو ملانے والا یہی عرب کا خطہ تھا. اس لیے کہ نہر سوئز بنی نہیں تھی کہ سمندری راستے سے انسان ایشیا سے یورپ جائے, اور خشکی کا راستہ بہرحال تجارت کے قافلوں کو بہت طویل پڑتا تھا. تو ایک آسانی تھی کہ عرب کے ایک سرے پہ یمن ہے, دوسرے سرے پہ شام. مشرق کا سارا سامان تجارت یمن میں آ کے اتار دیا جاتا ہے, وہاں سے قافلوں کی صورت میں شام پہنچا دیا جاتا ہے, اور پھر شام کے آگے یورپ. تو شام میں کیونکہ عیسائیت کا بہت زیادہ زور تھا اور مکے کے تاجر شام بہت کثرت سے آتے جاتے, تو شاید وہاں سے حضرت مریم کی تصویر اور ان کے تقدس کے جذبے کو لے کے آئے, بحیثیت مذہب مکے میں حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کا کبھی ذکر نہیں ہوا. جیسا خود یہ بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بت بھی اسی طرح سے خانہ خدا, بلکہ خانہ خدا سے جڑ پورے عرب کے بت پرستی بھی اسی طریقے سے داخل. وہ عرب کا مشہور تاجر جب شام کے علاقے میں گیا اور دیکھا گیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, ان کا فائدہ کیا. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے ہم ان سے جل جلا کے دعا کرتے ہیں تو یہ بارش برسا دیتے, اور رزق میں کبھی کمی ہوتی ہے اور ہم ان کے سامنے اپنی منت پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے رزق کو بڑھا دیتے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز, یہ تو ہمارے بھی مسئلے, کبھی ہمیں بھی رزق کی کمی ہوتی, کبھی ہمارے یہاں بھی بارشیں نہیں ہوتی, تو لاؤ ہم ان کو لے کے آتے اور پھر خانہ خدا میں لے کے آ گئے. تو خود پر اسی عرب میں آئی تھی باہر, تو کہ عرب کا دین تو حضرت اسماعیل کا دین ہونا چاہیے. پہلی آبادی ہی دو ایسی شخصیتوں نے کی, ان میں سے ایک معصوم تھا, ایک معصوم کی ماں. تو یہی دیکھ کر جیسے ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں عجیب عجیب مشینیں نظر آتی, بھائی یہ مشین کس کام کی, اس نے کہا اس کا یہ فائدہ, کیا کہتے رہیے گھر میں باہر کوئی گھنٹی بجائے گا اس کی تصویر آ جائے گی. ہم نے کہی تو بہت اچھی چیز, بھائی ہمیں بھی دے دیجیے کتنے روپے کی. اسی انداز عرب کے اندر یہ ساری خود بھی شام کے علاقے سے آئے, اور غالباً حضرت مریم کی تصویر بھی وہاں سے آئی. حضرت مریم کی تصویر تو اس طرح کو, لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر نہ صرف یہ عربوں نے یہ خیال کرتے ہوئے بنائی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں یہ, بلکہ بعد میں انہیں تصویروں سے جوئے کا کام لیا جانے لگا تھا. ان کے قریب وہ کچھ تیر رکھ دیے گئے تھے, اب کچھ تیروں پہ لکھا تھا نام, کچھ پہ لکھا تھا لا, یعنی ہاں اور نہیں. اور بتوں میں یہ تیر بت پرستی کرنے والے جوئے میں ان تیروں کو استعمال کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام پہ ہم جوا کھیل رہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جہاں بت توڑے اور مولا سے بک شکنی کروائی, اور جہاں تفسیروں کو پانی منگوا کے صاف کرایا, تو وہاں پہ جس وقت نگاہ جوئے کے ان تیروں پہ پڑ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر کے ساتھ لٹک رہے, تو انتہائی جلال کے عالم میں انہیں توڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان لوگوں کیسی مقدس شخصیتوں پر کیسا بہتان باندھا. اب کچھ کتابوں میں یہ لکھا کہ باقی سارے عمل تو مکمل ہو گئے, تصویر وہ مٹائے جانے کے باوجود ہلکے ہلکے ان کے نشانات رہ گئے. اور پھر عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جس وقت خانہ خدا سے وہ گولہ باری ہوئی اور اس کی دیواریں توڑی گئی, دیواریں ٹوٹی تھی اور دوبارہ دیواریں بنائی گئی, سب تصویروں کے نشان اور نقش مکمل طور پر مٹے. ان سارے خانہ خدا کی تصویر کے اعمال کے بعد اللہ کے رسول باہر آئے. بھول بھول جو مکے میں موجود ہے سب سے بڑا بت تھا, عربوں کے پاس پانچ بت بہت بڑے تھے, لات مناط غصہ ہوا اور حبل. ان پانچ میں خالی حبل وہ بت تھا جو خانہ خدا میں رکھا ہے, اور 360 بتوں کا بھی اس کو خدا مانا جاتا تھا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول خصوصی ہدایات کے تحت اسے وہاں دفن کروایا کہ جب تک خانہ خدا کی نئی تعمیر نہیں ہوئی ساری دنیا کے حاجی اسی راستے سے حرم میں داخل ہوتے تھے. اب اتنا بڑا کر دیا خانہ کعبہ کے سہن کہ وہ جو دروازہ تھا رسول کے زمانے اب وہ خانہ خدا کے بالکل قریب آ گیا, اتنا پھیلتا چلا گیا خانہ خدا کا سہن بھی اور اس کی عمارت بھی. چار بڑے بت ابھی باقی ہیں, وہ سب کے سب مکے سے باہر. ان میں سے ایک بت جو مناط جو مدینے والوں کا بت تھا, یہ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے پر مکے سے بہت دور, قبید نام کے مقام پر واقع تھا. قبید کا نام و نشان مٹ گیا تھا, لیکن سعودی حکومت نے اب جو نئی سڑک بنائی ہے مکے سے مدینے جانے کی, اس میں قبید شہر آتا. یہ مناط وہاں پر تھا پیغمبر جب کچھ شکنی کا عمل انجام دیا, تو اس کے بعد باقی جو چار بڑے خود رہ گئے ان کو توڑنے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں. یہ مناط وہی بت ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑا عجیب قسم کا تکہ لگایا, ایک عجیب سی تحقیق کر دی ہے بغیر سوچے سمجھے, کہا کہ یہی مناط بت, کیونکہ یہ مکے سے سب سے زیادہ دور پانچ بڑے بتوں, ایک تو خود مکے میں چار مکے کے اطراف, تین مکے کے اطراف میں, تو وہ وہاں پر لشکر اسلام پہنچ گئے. مناط تو بالکل مدینے کے قریب ہے, بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ مدینے سے فقط ساتھ نہیں, لیکن اس چیز پہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ قبیل کا شہر میرا اپنا دیکھا ہوا تو اتنا قریب تو نہیں, لیکن خاصا قریب تھا. اور یہی وجہ تھی کہ مدینے والوں میں یہ رواج تھا, اور تو حضرت کے دو قبیلے کہ جو آدمی حج کے لیے مکہ نہیں آ سکتا تھا وہ ان اس مناط جس گرخانے میں رکھا تھا وہاں تک پہنچ کے اپنے حج کو وہیں سے انجام دے دیتا تھا. تو یہ مدینے والوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا. عباس نام نے ہاتھ مور رکھیں ایک عجیب تحقیق کی ہے جس کو میں تو تحقیق نہیں مانتا ہوں, کہ جب یہ فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑے جا رہے تھے اور پتا چلا کہ رسول صرف مکے ہی کے بت نہیں توڑ رہے مکے کے باہر, چنانچہ جو مناط کے پجاری تھے وہ گھبرا تھا اور وہ اس بت کو لے کے بھاگے اور ہندوستان کے علاقے میں لا کے سومنات کے علاقے میں اس مناط کو رکھ دیا. تو یہ سومنات کا علاقہ اس کی بت کی وجہ سے سومنات کا علاقہ کہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس میں تو حقیقت ہے, لیکن کسی تاریخ کی اس کی تائید نہیں مل رہی سوائے نام کی یکسانیت. البتہ اس کے الٹ ملتا ہے تاریخ کہ پیغمبر نے باقاعدہ 35 صحابیوں کے لشکر کو بھیج کر اس بت کو بھی توڑوایا, اور اب جو باقی تین بت صبح لات اور اوپر ان کی بھی بت شکنی کی گئی. لات اور اوپر یہ دو بت کہ جن کے بارے میں عربوں کا عجیب عقیدہ تھا, جس طرح جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا تو کچھ دن اپنے ایک بیٹے کے یہاں رہتا ہے تو کچھ دن اپنے دوسرے بیٹے کے یہاں رہتا ہے, عربوں کا عقیدہ یہ تھا. عرب بار بار یہ بات مجالس میں بیان کی جاتی کہ ایک اللہ کو تو مانتے, یہ سارے بتوں کا بھی خدا, تو وہ کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا پروردگار ہے اللہ, وہ گرمیوں میں لات کے پاس دن اور رات گزارتا ہے, سردیوں میں عزہ کے پاس آ جاتا. اب آج نے اس کے برعکس لکھا, بہرحال بعض حکومتیں ہیں جن کا دارالخلافہ سردی میں کہیں ہوتا ہے گرمی میں کہیں ہوتا. اللہ کا دارالخلافہ گرمیوں میں لات کے پاس آ جاتا تھا اور سردیوں میں عزہ کے پاس. یہ عربوں کے پاس عجیب عجیب قسم کے عقائد تھے. پیغمبر نے یہ سارے بت توڑوا دیے اور اس بت شکنی کے پیغمبر 15 دن تک مکے میں مقیم رہے. مکہ فتح ہو گیا ایک دن چند گھنٹوں, پھر بھی 15 دن تک اللہ کے رسول یہیں پہ رہے. اگر کہ اسی دوران ہنیر کی لڑائی تھی, لیکن ایک بڑا مقصد خطرات سے بھی سارے بتوں کو ختم کرانا, چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے جا رہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اطراف جہاں جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں دعوت اسلام دی جا رہی, اور اسی دوران وہ عجیب واقعہ پیش آ گیا جو تاریخ کی تمام مستند اور غیر مستند طاقتور اور کمزور ساری کتابوں میں لکھا, لیکن پھر بھی اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے آج کل کے ماحول میں کبھی جھجک آ جاتی, کیونکہ تمام مورخین اسلام کسی شیعہ سنی اختلاف کے بغیر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. صرف آخری ٹکڑا اس واقعے کا جو ہماری کتابوں میں آیا ہے, لیکن اس سے پہلے تک کا واقعہ تمام علماء نے لکھا, کہ پیغمبر اسلام نے مکے کے اسی قیام کے دوران جب بتوں کو توڑنے سے مختلف چھوٹی چھوٹی فوجی بھیجی یا لشکر بھیجے یا جماعت بھیجی, تو اسی میں خالق ابن ولید کو بلا کے یہ کہا کہ قبیلہ بنو خزیمہ تک جاؤ اور ان کے یہاں جو بت ہے اس بتوں کو توڑنا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے. اور یہ صرف خالق کو نہیں بھیجا گیا, اور مختلف قبیلوں میں بہت سارے لوگ گئے. خالق ابن ولید اس قبیلے کی جانب چلے اور پیغمبر نے ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو شامل کر دیا, کہ دونوں صحابی رسول اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قبیلہ بنو خزیمہ تک پہنچے. یہ قبیلہ بنو خزیمہ وہ کہ جاہلیت کے زمانے ان کا عبد الرحمن ابن عوف کے خاندان سے اور خالد ابن ولید کے خاندان سے جھگڑا چلا آ رہا تھا. وہی جھگڑا جس کو فتح مکہ کے موقع پیغمبر نے ختم کرایا کہ جاہلیت کے سارے جھگڑے ختم. اور جھگڑا یہ کہ ایک مرتبہ یمن کی جانب مکے سے ایک لشکر گیا, ایک قافلہ گیا تجارتی قافلہ, اس میں خالد ابن ولید کے چچا بھی گئے تھے, عبد الرحمن ابن عوف کے والد بھی گئے تھے وہی عوف, اور قبیلہ بنو خزیمہ کے کچھ لوگ بھی گئے. یہ سارا لشکر جب یمن گیا تو تاجروں میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. اس کا جو سامان تھا اسے بطور امانت بنو خزیمہ کے ایک آدمی نے اپنے پاس رکھ لی کہ یہ امانت ہے, ہم واپس جائیں گے تو اس تاجر کے گھر والوں بیٹوں وغیرہ کو یہ امانت پہنچا دیں گے. واپسی کے سفر میں آدھے راستے پر آتے عبد الرحمن ابن عوف کے والد اور خالد ابن ولید کے چچا اس مال کا مطالبہ کیا. بنو خزیمہ کے اس آدمی نے بطور امین اسے دینے سے انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں جھگڑا ہوا. کیونکہ اس تجارتی قافلے بنو خزیمہ والوں کی کثرت, اس لیے خالد ابن ولید کے چچا بھی جاہلیت کے زمانے کے جھگڑے میں مارے گئے, اور عبد الرحمن ابن عوف کے والد عوف بھی جاہلیت کے جھگڑے میں مارے گئے. یہ اسلام خود خاصا کرنے کی بات ہے. پھر جس وقت یہ قافلہ مکہ آ گیا تو دشمنی کی بنیادیں پڑ گئی. وہاں دشمنی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا تھا کون غلط کہہ رہا تھا. ہمارے خاندان کا ایک آدمی بھلا خاندان نے مارا ہے, ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے. اب وہ دشمنیاں چل رہی ہیں کہ اس دوران یہ اسلام آ گیا, مکے کا سارا نظام درہم درہم ہو گیا, سب لوگ اپنے اپنے خاندانی جھگڑوں کو بھول کر اس ایک خطرے کا مقابلہ کرنے لگے جس کا نام انہوں نے اسلام رکھا. یہ اسلام اب جب مکہ ختم تو اسی قبیلہ بنو خزیمہ جو لشکر اسلام بھیجا جاتا ہے اس کی قیادت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کو دی جاتی ہے, جن میں سے ایک کا ججا اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا ہے, ایک کا باپ اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا. اور شاید پیغمبر جان بوجھ کے یہ قیادت دی اس لیے کہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اس لشکر کو بھیجنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے خطبہ دے چکے تھے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں موضوع کی ترتیب کا خیال کر رہا ہوں کہ بت شکنی کے سارے واقعات مکمل ہو جائیں. اس خطبے میں رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میں جاہلیت کے سارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ انا کل معافر بدمن بمان خدا سہل قدمین ہاتھ ہے, یہ پیغمبر کا جملہ تھا کہ آج سے ہر وہ خود جس پر جھگڑا ہو رہا اور ہر وہ مال جس سے جھگڑا ہو رہا آج سے وہ سب میرے ان دو پیروں کے نیچے. اب کوئی جھگڑا نہ مال پر ہوگا نہ خون پر. پرانے سارے مسئلے ختم, اسلام آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں جاؤں گا. اور پھر یہ شاید امتحان اور آزمائش تھے اس اعلان کے بعد اس لشکر کو بھیجا تھا. بنو خزیمہ کے قریب یہ لوگ پہنچے تو بنو خزیمہ کے لوگ لشکر کو آتا دیکھا تو خود تیار ہو کے باہر نکلے, اور اس کے بعد جا کے کہا کہ آپ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ رسول نے بھجوایا ہے تاکہ بتوں کو توڑا جائے. تو کہا کہ ہم اپنا بت پہلے ہی توڑ چکے ہیں, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ہم نے اپنے یہاں مسجد بنا لی ہے, ہم نماز جماعت شروع کر چکے ہیں, ہمارے یہاں باقاعدہ اذان دی جاتی ہے. یہ لشکر آنے سے پہلے ہی مکمل طور پر مسلمان ہو چکے ہیں. خالد نے سوال کیا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تم لوگ تیار ہو کر یعنی ہتھیار لگا کے کیوں آئے؟ ہم اسلامی لشکر ہیں, اگر تم بھی مسلمان تو ہم سے کیا ڈر کی بات نہیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ محتاط ہیں, ویسے یہ ہماری پرانی عادت ہے کہ ہم ہتھیار لگا کے تیار بیٹھتے ہیں. تو خالد نے کہا کہ جب نہ کچھ نہ کفر تب کوئی مسئلہ نہیں رہا اور ہم بھی لشکر اسلام. چنانچہ میں یہ جانچنا چاہتا ہوں, چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ خلوص کے ساتھ کی باتیں کہہ رہے ہیں یا فقط ہم کو واپس کرنے. تم میں سے سارے کے سارے افراد اپنے ہتھیار گھروں میں رکھ کے بغیر ہتھیار کے یہاں پہ آ. ذرا سرداران بنو خزیمہ میں تھوڑا سا انتظار تو ہوا, تھوڑے وہ کنفیوز ہوئے, تھوڑے وہ پریشان ہوئے. اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ اس آنے والے لشکر کے دونوں سردار وہ ہیں کہ جن سے جاہلیت میں جھگڑا چل رہا تھا اور بہت اہم جھگڑا تھا چچا اور باپ کا پتہ. آ کر انہوں نے طے کیا کہ نہیں بھائی, اب اسلام آ گیا اور پیغمبر کی یہ تقریر ہوئی, یہ مکے سے بہت دور نہیں ہے, بمشکل ہے گھنٹے دو گھنٹے کا راستہ, ساری اطلاعات آ چکی ہیں, تو اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہنے والے کی نیت تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. یہ بہت بڑا رسک ہے کہ جو ہم لوگ لے رہے ہیں ہتھیار اتار کے جانا. سرداروں نے کہا لیکن پیغمبر کا بھیجا ہوا لشکر ہے, ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. آخر یہ طے پایا کہ بات مان لی گئی, اور بات مان لی. جب بات مان لی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے فرد ہتھیار اتار کے ملاقات کے لیے آئے لشکر اسلام. سردار اشکر نے ان کے دو حصے کر دیے, آدھوں کو قید میں ڈال دیا اور آدھوں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ کر جلدا سے کہا کہ ان کی گردنیں اڑا کے چلے گئے. جنا کے مرتبہ لاشوں پہ لاشیں گرنے لگے. ایک آدمی کسی طرح سے فرار اختیار کر کے سیدھا مکہ پہنچا اور پیغمبر اسلام سے جا کے فریاد کی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس مسجد کو کمزور چکے, کلمہ پڑھ چکے, جماعت ہوتی ہے, اذان کی آواز بلند ہوتی, اور اس طرح سے ہمارے مردوں کے ساتھ شروع کیا گیا. پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہم انی براک مما صنع خالد, اے پروردگار جو خالد ابن ولید نے کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہ میرے احکامات کے تحت نہیں, یہ میری ہدایت کے تحت نہیں, میں برات اختیار کرتا ہوں اس عمل سے جو خالد کا عمل تھا. اور پھر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس بنی خزیمہ کی خبر لانے والے سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تو لشکر اسلام نے کوئی بولا نہیں, تاکہ نہیں اللہ کے رسول سب چپ بیٹھے. ہاں فقط پہلے تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی کھڑا ہوا اور اس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کی بات نہیں مانی تھی. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا جو بہت ہی لمبا تھا, پورے لشکر کا سب سے لمبا انسان, اس نے بھی روکنے کی کوشش کی کہ اس کی بات بھی نہیں مانی تھی. حضرت عمر نے فوراً پہچان لیا کہ اللہ کے رسول وہ پہلا آدمی میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا اور دوسرا آدمی حذیفۃ الیمانی کا غلام سالم تھا, لیکن سردار لشکر نے ان کی بات نہیں مانی. اور بعد میں اطلاع ملی کہ اور تو اور عبد الرحمان ابن عوف نے بھی احتجاج کیا جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا. تو سردار لشکر خالد ابن ولید نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارے باپ کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. اس نے کہا تم غلط کہتے ہو, تم اپنے چچا کے خون کا بدلہ لے رہے ہو, اس کا میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں, اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. پھر جب یہ لشکر واپس آئے تو اللہ کے رسول اس سے جتنا ناراض ہو, وہ الفاظ تاریخ میں ہے سیرت ابن ہشام, لیکن الفاظ ایسے آج کل کے پاکستان کے ماحول میں ان کا بیان نہ کرنا ہی بہتر. گر تمام علماء اسلام نے بغیر کیا سنی قید کے وہ سارے جملے نقل کیے. خیر خلاصہ یہ کہ جب میں بار بار یہ کہوں کہ یہ جب یا یہ سڑک یا یہ واقعہ مکے سے سینکڑوں میل دور نہیں ہو رہا, ایسا سمجھ لیجیے جیسے سارا در سمرتھن لانڈ اس سے بھی کم فاصلہ. پیغمبر اسلام نے فوری طور پہ دوسرا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت مولا کائنات کے سپرد کی اور کہا تم کیا اور جا کر اس پورے قبیلے پہ ہماری طرف سے معذرت کر اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر دیا. مولا کائنات بنو خزیمہ کی دلجوئی کے فوری طور پہ دوسرے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا. مولا کائنات وہاں پہنچ قتل عام ہو چکا, جتنے جوان آدھی تعداد ماری جا چکی, آدھی تعداد کو آزاد کیا گیا تھا, کچھ بوڑھے غم سے نڈھار اس قبیلے میں موجود. مولا وہاں پہنچے اور اس کے بعد پہلے تو پیغمبر کی جانب سے اظہار برات کیا, یہ جو معاملہ تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ پیغمبر نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے نہ رسول کی یہ ہدایت, یہ ایک مسلمان کی انفرادی غلطی, اس کے باوجود تم سے معذرت طلب کی جاتی, اب تمہارے نقصانات جان تو واپس نہیں آ سکتی. لیکن اسلام نے اسی لیے خوب ہاں رکھا, مولا کائنات نے اس انداز سے یہ خوب ہاں عطا کیا کہ جس انداز سے شاید ہی کبھی کوئی شخص دوسرے کی دلجوئی کرے گا تو جتنے لوگ مارے گئے سب کا پورا پورا خوب ہاں دیا. اور اس کے بعد اس خوف و دہشت کے عالم میں بعض عورتوں کے حمل ثابت ہو گئے تھے, اس صرف شدہ حمل کے لیے مولا نے خوب ہاں اس کے لیے بھی دیا, ایک غلام اور ایک سلیم. جو مال لوٹا گیا یعنی مال بھی لوٹا گیا اس کے بھی پیسے دیے گئے اور اس حد تک خیال رکھا گیا کہ وہ رسیاں کے جس کے چرواہے اپنی بکریوں کو مانتے اس کا بھی انصاف کر کے اس رسی کے پیسے دیے گئے. اور تو وہ پیالہ جس میں ان کے کتے پانی دیا کرتے تھے اس پیالے تک کا حساب کیا جا رہا کہ حقوق الناس بہت اہم ہوتے. ہم جب بعض اوقات اپنی عام مجالس کے اس منگل کے پروگرام سے ہٹ کے مجالس ہوتی تبھی یہ عرض کیا جاتا کہ چاول کا ایک دانا اور جھاڑو کا ایک چنتا وہ بھی اہم ہوتا, تو بعض لوگ یقین نہیں کرتے, وہ باور نہیں کرتے. کتا جس پیالے میں پانی پیتا تھا اس تک کی قیمت کا حساب لگایا گیا کہ بہرحال یہ حقوق الناس میں, اگر کہ وہ پیالہ کسی نے لوٹا نہیں, وہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا کہ بھائیوں کے آنے جانے سے قدموں پہلے آ کے ٹوٹا, اس کی بھی قیمت ادا کی جا رہی. اور پھر آخر مولا کائنات نے یہ ساری ادائیگی کر دی اور سرداراں نے قبیلے سے پوچھا کہ جو جانے گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں, آئی نہیں سکتی, لیکن ویسے جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس سے مطمئن, سب نے کہا تو مطمئن, کہا کہ نہیں. جب یہ فوجیں آئی تھی اور یہ قتل عام ہو رہا تو یا علم تمہاری عورتیں اور بچے ڈر رہے ہوں اس ڈر کا بھی کوئی ازالہ کرنا سنا کہ اس کا بھی تاوان دیا جا رہا وہ تاوان بھی دے دیا گیا اب تم راضی اب ہم بہت زیادہ راضی تاکہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب لگانے میں کوئی چیز رہ گئی سنا جو تم کو دیا گیا احتیاطاً اس کو بڑھا بڑھا کے مزید دیا جا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق الناس مسلمانوں کے ذمے تمہارا کوئی حق آ جائے بلکہ تم بھی مسلمان لیکن مظلوم مسلمان سنا کہ جتنا واجب اس سے زیادہ جو حساب لگایا گیا اس سے بھی زیادہ دیا گیا حتیٰ یہ کہ سارا خزانہ اس وقت خالی ہو گیا جو مولا کائنات کو دے کے بھیجا گیا لیکن اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ انقلاب ایران سے کچھ پہلے ایران میں پیش آیا تھا وہ صرف میں اس لیے تبصرہ کر رہا ہوں کہ سیرت رسول جب اعتقاد کے ساتھ چلی جائے تو ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے کہ جس وقت شاہ کا آخری دور تھا اور شاہ چلا بھی گیا تھا اور شاہ پور بختیار کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا تو اس وقت کسی قسم کا کوئی ایڈمنسٹریشن ایران میں نہیں رہا وہ طوائف الفلوکی جیسی کیفیت تھی سول ڈس آرڈیننس کی کیفیت نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی نظام مملکت اور ایک بڑا سبب ایران اس لوگوں کے بیدار ہونے کا معاشی سبب بھی تھا سنا کہ لوگ ساتے کر رہے تھے اور چاولوں کے گودام بھرے ہوئے تھے تو جس وقت سارا یہ نظام درہم برہم ہو تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ظالم شاہ کا مال ہے اس سے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ حکومت کے مال کو یہ سوچ کے استعمال کر دیتے ہیں کہ ظالم کا مال ہے ہم کو حق چوری کرنے کا سنا کہ وہ کچھ گودام کچھ علاقوں میں توڑے اور وہاں سے چاول کو لوگ لوٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے اسی خیال کے تحت جو خیال ہمارے یہاں ہے تو لوگ سرکاری دفتروں سے اس کے گھر ہی لے آتے ہیں سرکاری دفتروں سے دوسرے جلے اٹھا کے لے آتے ہیں امام خمینی تک جب اس چیز کے لاپ تو فوری طور فتوا اور حکم دونوں آ گئے فتوا تو یہ بے شک گورنمنٹ کا گودام لیکن یہ شاہ کا اپنا مال نہیں یہ مال تمام مسلمانوں کا جو حاکم شرح کا مال جناب جی اگر اس مال کو لوٹا گیا تو شاہ کا نقصان کیا ہوا یہ نقصان حاکم شرح کا یعنی اسلامی حکومت کا ہوا اور حکم یہ دیا وہی جو آج کل بھی ہے کہ آپ حکومت کے دفتر پہ یہ سوچ کے کوئی چیز نہیں لا سکتے کہ ظالم کا مال ہمارے لیے ہوگا تو ظالم کا اپنا مال کہاں وہ کسی اور کا مال لے کے ظالم بیٹھا اور حکم یہ دیا کہ جس نے جتنا چاول لوٹا ہے اس کو واپس کرنا اور جب واپسی ہوئی تو بڑے عجیب انداز بالکل مولا کائنات کا طرز عمل جو بنو خزیمہ کے واقعے میں ہم کو نظر آ رہا زندگی علی کے انداز سے گزارنا چاہیے جو مثال ہمارے سامنے آئی اور وہ یہ کہ جب یہ حکم آ گیا کہ اس ٹوٹے ہوئے چاول کو جہاں سے اٹھایا ہے لے جا کے وہیں واپس رکھو تو عجیب بات یہ ہو کہ جب واپس رکھا گیا تو ایک اندازن میں کہہ رہا ہوں کہ بطور مثال کسی گودام 5000 من چاول تھا جسے لوگ لوٹ کے لے جب واپس رکھا گیا ہر آدمی واپس لا کے رکھ رہا لانے لے جانے میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہو جاتی پانچ کے پانچ آ جاتے وہ بھی بڑی عجیب بات ہو لیکن جب حساب کیا گیا تو اور الٹا مسئلہ نکلا کہ چاول ٹوٹا گیا 5000 من جب جمع ہوا تو وہ 6000 من ہو گیا اب کیوں صرف اسی وجہ سے کہ ہر ایک اب لوٹتے وقت ہر آدمی ترازو لے کے نہیں لوٹتا کہ میں کتنا مال اٹھا کے لے جا رہا ہوں اب جتنا بھی چاول لے کے آ جب پتا چلا کہ نائب امام کا حکم ہے کہ جو مال لوٹا گیا وہ پورا مال واپس جا کے رکھنا ہر ایک کے دل میں شک آ گیا ہو سکتا ہے لاتے لے جاتے ایک مٹھی دو مٹھی چاول گر گئے کچھ ہمارے گھر میں استعمال ہو گئے تو ہر ایک نے احتیاط اگر لوٹا 5 پیر تو 5.5 پیر لے جا کے واپس رکھا اپنی فریضہ شرعی اور شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے خاطر جب ہر آدمی نے احتیاط کی کچھ بڑھا کے واپس دیا تو جتنا لوٹا گیا وہ کم ہو گیا جتنا واپس آیا وہ زیادہ ہو گیا اور یہ سیرت علی کی جھلک ہم کو نظر آئی کیونکہ بنو خزیمہ کے قبیلے میرے مولا نے اس طرح سے راضی کیا کہ جتنا ان کا حق بنتا اس حق سے بھی زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دیا یہاں تک مطلقہ وہ لوگ خود کہہ اٹھے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا اس سے ہمیں بہت زیادہ مل گیا تب میرا مولا واپس آیا اور جس وقت پیغمبر کے پاس میرے مولا پہنچ تو پیغمبر کا جواب یہی کہ اے علی جس عدل کا تو نے مظاہرہ کیا حکومتیں اس طرح سے چلائی جاتی اگر ایسا حکمران تو انسان کو پھر نہ کبھی روٹی کا مسئلہ ہوگا نہ کبھی کپڑے کا مسئلہ ہوگا نہ کبھی مکان کا مسئلہ ہوگا نہ کبھی دنیاوی کوئی پریشانی ہوگی نہ کبھی آخرت میں کوئی مسئلہ ہوگا میرے مولا جو عبادت ہے جو نماز ہے جو روزہ ہے جو سجاد ہے جو علم اس کے علاوہ خود سیرت رسول میں رسول کی زندگی میں وہ جو حکومت کا ولایت کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا تو پیغمبر نے کہا اے علی تیرا یہ عمل راہ خدا میں اگر کوئی آدمی کثیر تعداد سرخ بال والے منہ سے تھی جو عرب میں سب سے قیمتی چیز سونے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. عرب کی زبان سے کبھی آپ سونے کا تذکرہ نہیں سنیں گے, وہ ہمیشہ سرخ بالوں والے اونٹ کا تذکرہ کرے گا. تیرا قیامت اس طرح سے مظلوم کی حمایت کرنا اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی کثیر تعداد سرخ بال والے اونٹ راہ خدا میں دے. اور اس کے بعد کہا کہ علی تو نے مجھے راضی کر دیا. اس وقت خاص اس عمل کے حوالے سے بات ہو رہی پیغمبر, ذرا دیکھیے کہ اعتبار سے بات تو صحیح, پیغمبر کا نمائندہ بن کے ایک آدمی گیا تھا, اس سے غلطی ہو گئی, ذات رسالت سے ہر پا رہا. آیا علی تو نے مجھے راضی کر دیا, تو نے مجھے خوش کر دیا. آیا علی تو میری اس امت کا حادی اور رہنما. ایک چھوٹے سے چھوٹی سی فوج بغیر علی کے قیادت کے بھیجی گئی تو ذات رسالت خطرے میں پڑ گئی. تو اس امت کا حادی اور رہنما. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو تجھے دوست رکھتا ہے اور تیرے راستے سے چلتا ہے, اور کتنا بدبخت ہے کہ وہ انسان جو تجھ سے مخالفت کرتا ہے اور تیرے راستے کو چھوڑ دیتا. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے, الا انہ لا نبی بعد, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث جو غزوہ تبوک کے موقع پہ مقرر ارشاد فرمائی, پہلی مرتبہ اس کی فتح مکہ کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی. تو یہ واقعہ خود شکنی کی مہم کے دوران پیش آیا. یہ اللہ کے رسول خان خدا ہی تو بتوں سے بات نہیں کیا, بلکہ جہاں جہاں عربوں میں باقی بت تھے ان سب کو بھی توڑا گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مٹی کے بنائے ہوئے اس بت کو توڑنا پھر بھی آسان جو انسان کے سامنے ہوتا ہے. ایک بت وہ ہے کہ جو ہر آدمی نے اپنے دل میں چھپا رکھا, مختلف ایسے خیالات کے جس کے بنا پہ کبھی وہ خدا کو بھی بھول جاتا. ہر آدمی جو گناہ کرتا وہ کسی نہ کسی سبب سے کرتا, اور خصوصاً عرب کا ماحول چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اگر کسی کے بتوں کو توڑا گیا جو خارج میں نظر آ رہے ہیں, تو دلوں میں موجود جو بت لوگوں نے بنا رکھے ان کا بھی خاتمہ کیا گیا. اور پیغمبر کا ایک انتہائی مختصر مگر انتہائی اہم خطبہ اسی فتح مکہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب خانہ خدا کی تصویر سے فارغ ہوئے, خانہ خدا کا طواف مکمل کر دیا, خانہ خدا میں جا کے بقول صحیح بخاری کے تکبیر بلند اور باقی تمام علماء کے نزدیک نمازیں بھی پڑھیں, ایک اختلاف محدثین امام بخاری کا نظریہ کہ پیغمبر نے خانہ خدا کے اندر نماز نہیں پڑھی, خالی اللہ اکبر اس طرح کہتے رہے جیسے نماز میں کہی جاتے ہیں, اور باقی محدثین کا کہنا ہے کہ پوری نماز پڑھتے رسول باہر آتے. چنانچہ آپ کو شاید یاد سعودی میں بھی ایک جگہ یہ بحث چڑھتی کہ کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں. اس کے لیے فتح مکہ کا یہ عمل ایک بحث کا سبب بنتا ہے. اب رسول جب باہر تشریف لا رہے ہیں تو کوہ صفا کے قریب پیغمبر تشریف لے گئے. یہ وہی کوہ صفا جہاں آج تقریباً 13 سال پہلے پیغمبر 18 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اسلام کا پہلا حکم دیا تھا, علی الاعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ جو پہلا حکم آیا تھا اسلام اعلان رسالت کے بعد, پہلے 3 سال تک تو پیغمبر چھپ کے تبلیغ کرتے ہوئے, 3 سال کے بعد جب پیغمبر نے سب کو اس پہاڑی کے نیچے جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے دشمن تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو, اور سب نے کہا کہ بالکل مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا, تو پیغمبر نے کہا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ابو لہب نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, کیا اس کے لیے تم نے ہم کو بلایا ہے؟ اور تب تک کہا ابو لہب کا سورہ نازل ہو. یہ سارا واقعہ کو ایک صفا پہ بھیج آیا, وہ صفا کی پہاڑ جس کے بیچ میں آج بھی ہر عمرہ اور حج کرنے والا 7 مرتبہ کا ہوتا. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ وہاں جا کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ پہاڑی کہاں, 1400 سال کے نتیجے اب وہ پہاڑی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی, ایک بہت ہی چھوٹی قامت کا ٹیلا نظر آتا, اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیلا بھی ختم ہو کے رہ جائے. لیکن اس وقت کی اتنی بڑی پہاڑی جو پیغمبر جب کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کیا لشکر, پورے پکے والوں کو نظر نہیں آ رہا, وہی پہاڑ اس پر بسے بھٹکر 18 سال پہلے پیغمبر نے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام دیا تھا. تو مجمع نے چمگوئیاں کی اور پیغمبر کا چچا ابو لہب بھی بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. آج 18 سال بعد اللہ کا رسول خانہ خدا کے دروازے پہ نہیں, خانہ خدا کی چھت پہ نہیں, حضرت اسود یا مقام ابراہیم کے قریب نہیں, وہ اس صفائی پہ جا کے کھڑا. اب سارا مکہ اس وقت جمع ہو چکا, ہر ایک اپنے انجام سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اللہ کے رسول پہلے خود ان مکے والوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو, تمہارا کیا خیال, کہیں تو کیا کر. نگاہیں جھکی ہوئی, چہرہ زمین کی جانب ہے, ماتھے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ, اور کچھ لوگ حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے مجبور ہیں. آخر بعد لوگوں نے کہا آپ کو کریم وقت واقف کریم, آپ ہمارے انتہائی کرامت والے یعنی شریف بھائی, آپ اس شریف بھائی کے بیٹے. پیغمبر اسلام نے جواب فإني أقول ما قال يوسف لإخوته, تو پھر میں بھی وہی کہتا ہوں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تقریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین, جاؤ آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور اس آیت کی تلاوت کے بعد ایک مرتبہ ان کو یاد ضرور دلایا, اس لیے کہ یہ مکے والے سب کے سب دل کی گہرائی سے تو اسلام کی طرف نہیں آ رہے, اس لیے اس موقع پر ان کو یاد ضرور دلایا جائے کہ اگر کہ میں تمہارا بھائی, اگر تم نے مجھ سے انتہائی ناشائستہ رویہ اختیار کیا, میں تمہارا ہم وطن لیکن تم نے مجھے ہجرت سے مجبور کیا, اور جب میں دور و دراز کے علاقے میں جا کے رہا تو تم بار بار تیاری کے ساتھ مجھ سے حملہ کرتے رہے, لیکن فرض ہے تو وہاں تم مجھ کو لکھا جاؤں, آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور تمہارے گلے کے سوک اور پاؤں کی بھیڑیوں کو کاٹتا ہوں, بالکل آزاد, یعنی گلے میں دھوپ اور پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کے نہیں لایا گیا, لیکن کیفیت تقریباً ویسی ہی جیسے جنگ کے بعد قیدی فاتح کے سامنے لائے جاتے. بات کیا انت مجھ کو لگا, میں نے آج تم سب کو آزاد کر دیا. اور یہ وہی لفظ ہے جو جناب زینب کے خطبے میں کوفہ و شام میں استعمال ہوا, لیکن وہ ایک الگ موضوع. لیکن جاتے جاتے ایک بات سنتے جاتے, اور جب ان کو معافی مل گئی تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا, اگر یہ پیغام معافی ملنے سے پہلے دیا جاتا تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن شاید کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا. جب سب کو معاف کر دیا گیا اس کے بعد پیغمبر نے ایک عظیم خطبہ دیا, بہت مختصر, لیکن اس خطبے کے اندر وہ تینوں اہم ترین باتیں جمع ہو گئی کہ جو عرب کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اسے ختم کرنا ضروری تھا, کیونکہ خطبہ جو اسے سننا اتنا زیادہ اس میں لوگوں کو لطف و مزہ نہیں آتا, تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پورا خطبہ مل جائے, لیکن اس کے تین مختصر نقطے. پہلی بات تو پیغمبر ان کو روک, اور اس کے بعد شہادتین کے بعد توحید پروردگار اور رسالت کے اعلان کے بعد پیغمبر نے پہلا مسئلہ تو یہ واضح کہ یاد رکھو کہ آج کا دن ان اللہ قد اذهب عنكم رخوة الجاهلية وتفاخر بآبائها, کہ آج کے دن سے اللہ نے جاہلیت کے غرور کو اور اپنے باپ دادا کے ذریعے فخر کو ختم کر کے رکھ دیا. یاد رکھو کلکم من آدم و آدم من ذی, تم میں سے ہر ایک آدم کا بیٹا اور آدم مٹی سے بنے, چنانچہ آج کے بعد تم سب برابر ہو. اور اس جملے کے فوراً بعد سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس خطبے کے پہلے نقطے سے آخر میں یہ آیت تلاوت کی, اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور تمہیں مختلف قبیلوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے, ورنہ اللہ کے نزدیک عزت اسے حاصل نہیں ہے جو کسی قبیلے سے تعلق رکھتا, صاحب عزت وہ ہے کہ جو متقی. اور اس کے فوراً بعد عربوں میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ, ایک تو آپس میں ہی عربوں کے درمیان یہ مسئلہ, آپس میں بھی عرب ایک دوسرے سے مطمئن نہیں, قریش غیر قریش کے اپنے آپ کو افضل سمجھتا تاکہ جاہلیت کا غرور اور باپ دادا کے ذریعے فخر ختم. اس کے بعد عرب کا اتنا کریں گے کہ مجموعی طور پر سارے عرب مل کر باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا قرار دے کے حقارت کے ساتھ دیکھا کرتے. دوسرے نقطے میں پیغمبر عربیت سے اس تعصب کو نکالنا چاہا, لڑکے اور حدیثوں میں آیا کہ عرب مرتا مر جائے گا تعصب اس میں سے نہیں نکلے گا, چھ خرابیوں کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے. اس نے جہاں عورتوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بنا پر, تاجروں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ خیانت کی بنا پر, عالموں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ حسد کی بنا پر, تو عربوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ تعصب کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے. لیکن پیغمبر کا فریضہ ہے پیغام پہنچا دینا, تو پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا کہ خبردار, ایک اصول یاد رکھ, ان الناس من
من آدم الى الان مثل اسنان المسجد، تمام دنیا کے انسان، اب اردو کی بات نہیں، آدم سے لے کے آج تک ان کی مثال ایسی ہے جیسے کنگھی کے دانت، وہ کنگھی کے دندان، یہ سب بالکل ایک دوسرے سے برابر. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود، عرب کو عجم کو کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے کو کوئی فضیلت نہیں. اور اس کے بعد تیسرا وہ جملہ جو ابھی آپ نے دوران کرتے ہیں سنا، کہ تیسرا اعلان اللہ کا رسول یہ کر رہا کہ یاد رکھیں ان کل معاصر و دم و مال یدہ کارنا فضمین حاتین و حاتین، کہ آج سے پہلے جو تمہارے درمیان جھگڑے چل رہے تھے، اس نے میرے اس کے دادا نے میرے پردادا کو مارا اور اس کے چچا نے میرے باپ کا مال لوٹ دیا، تو یاد رکھو آج کے بعد ہر وہ خون جس پر دعویٰ کیا جا رہا اور ہر وہ مال کے جس پہ دعویٰ کیا جا رہا، آج سب میرے قدم کھڑے، یہ سارے دعوے ختم ہو گئے. اب جاہلیت کا کوئی جھگڑا اسلام میں نہیں آنا چاہیے، فلاں نے میرے باپ کو مارا یا فلاں نے میرے چچا کو مارا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام ماں قبل کو ختم کر دیتا. لیکن یاد رکھ تاریخ بتاتی کہ اللہ کا رسول یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کے باپ نے ایک دوسرے غلط مارا اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس جاہلیت ہے تو اسے معاف کر. اور عربوں نے اتنا الٹا یہ سبق ہوئی کہ مولا کی ایک مخالفت اس لیے کی گئی کہ ان کی تلوار سے بدر و بہت ہمارے رشتے دار مارے گئے، جو حکم خدا حکم رسول اور اسلام کی خاطر پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑے بھی ختم کرو، جس میں باپ تمہارا باپ مظلوم اور وہ سامنے والی پارٹی ظالم مگر وہ جاہلیت اسے ختم کرو، اور کتنا الٹا پیغام سمجھا اور سنا گیا. یہ تین جملے کہنے کے بعد پیغمبر نے ان مردوں کی میٹنگ کو برخاست کیا، لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ، ایک انتہائی اہم پیغام. اب پیغمبر نے کہا میرے خاندان کے لوگوں کو لایا جائے، یہ بہت ہی نازک مرحلہ. جب بھی کوئی نئے حکمران برسر اقتدار آتا تو اس کے افراد خانہ اس کے خاندان والوں کے دل میں خود بخود تمنا پیدا ہوتی کہ اب ہمارے عیش و آرام سے دن آ جائے، اقتدار ہمارے فرد کو ملا، عہدے ہم کو ملیں گے، دولت ہمیں ملے گی اور قانون کی آزادی ہم کو ملے گی. اور خصوصاً اگر ایسا خاندان جو فقط اس لیے دوسروں کے ظلم کا نشانہ بنا کہ تم میں سے ایک آدمی کیوں ہمارے خلاف تحریک چلا رہا، تو فتح مکہ بہت نازک مرحلہ. اب پیغمبر اسلام عرب سے واحد حکمران بننے جا رہے ہیں، مدینے کے ساتھ مکہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں، مکے کے بعد اب کسی میں اتنی طاقت نہیں، صرف حنین کا مارکا اسی کے ساتھ تھا، وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ مسئلہ ختم ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ خاندان بنی ہاشم اس واقعے کو اس طرح سے کہ رسول کی رسالت کی وجہ سے ہم کو بلا وجہ پیسا جا رہا تھا، تو آج جب رسول حکمران بنے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے. بقول استدعا مارکلہ کے زمانے میں گولے ہم نے کھائے، اب تو ہماری حکومت آئی، اب ہمیں ملنا چاہیے جو کچھ ہے. لیکن حق ہو تو دوسری بات، اس میں اعتراض تو اعتراض نہیں، یہ بھی نہیں کہ جو کہ تم حکمران سے قربت رکھتے ہو اس لیے تم پر حقیقی جو تمہاری اہلیت ہے اسے بھی حرام کر دیا جائے. فقط اس وجہ سے کہ علی رسول کے داماد تو اہلیت رکھنے کے بعد بھی کہا جائے کہ نہیں بھائی میں علی کو اپنا جانشین نہیں بناؤں گا، دنیا یہ نہ کہے تو یہ اپنا پرونی نہیں. جب اہلیت تو دنیا کے خاطر اس کو ظلم بھی نہیں کرنا، ہر چیز اعتدال میں. پیغمبر نے کہا جاؤ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلاتے ہیں، یعنی فقہی اصطلاح میں سادات کرام. فقہ میں سادات کہتے ہیں جناب ہاشم کی اولاد، فقہ کا سادات تو کہاں تعلق ہے جب اور اسی کو اس سفا کے کام اے اولاد ہاشم و اولاد عبد المطلب، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے خاندان سے آیا. تو رسول اللہ ہمارے درمیان کیوں عمل ظاہر کرنا شروع کر؟ یاد رکھو تم میں سے ہو یا خیروں میں سے، میرا دوست وہ جو پرہیزگار چاہے اس کو بہت ظاہر کر، خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ میدان قیامت آخرت کا سامان لے کے آ رہے ہیں اور میرے خاندان والے دنیا کو بوجھ اٹھا کے لا رہے ہیں. یاد رکھو میں نے اللہ اور اپنے درمیان حجت کو تمام کر دیا. آپ یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رسول نے ہم کو نہیں بتایا اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے کچھ نرمی، شہزادے اور شہزادیوں کو کچھ سہولت بھی آتی نہیں. میں نے ان سے تمام کر لی آماری والا کم عمل ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار. شیخ صدوق اور شیخ مفید خصوصیت کے ساتھ یہ خطبہ نقل کیا جو پیغمبر نے سادات کرام سے رشاد فرمایا تھا، اور اس کے بعد ایک حدیث اس موقع پہ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا. یہ اختلاف جو اس پہلے خطبے میں تھی جس میں آپ لوگوں سے بات یا دوسرے خطبے میں بہت ہی اہم حدیث. ان نمن ناس رجلا مومن تقی کریم اللہ اور فاجر تقی حین اللہ. پیغمبر نے کہا ان نمن ناس لفظ ان نما وہ کلمہ حسر آیا تفسیر میں بھی آیا آئے اس کے علاوہ بھی کئی حصوں میں آیا گرایت میں بھی آیا ان نما کلمہ حسر ان نمن ناس رجلا انسانوں کی صرف دو قسم کتنے قسم نہیں یا مومن تقی کریم اللہ یا ایسا مومن ہے جو متقی اور اللہ کا سیکھتا ہے ایک شرف یا فاجر شقی حین اللہ یا وہ گناہگار و شقی جو اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار اور کوئی تیسرے قسم ہے یا متقی مومن یا شقی فاجر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل یا ہاں ایک اعلان کر دیا اللہ کے رسول. اور اس کے بعد دونوں خطبے مکمل ہو پیغمبر اسلام پہلے کعبہ میں بیٹھے اور اعلان ہوا کہ اب مکے والے آئیں اور آ کر بیعت شروع کریں. اس موقع پہ ایک واقعہ اور دیکھا گیا جس نے بتا دیا فتح مکہ کی ہماری پہلی تفریح. ویسے تو یہ اسلام کی ساتویں تفریح ہے لیکن فتح مکہ کے عنوان پر یہ ہماری چھٹی تفریح. تو جو پہلی تفریح اس میں بھی یہ پیغام آیا اور آج بھی یہ پیغام آ رہا ہے. اور وہ کیا پیغام؟ کہ پیغمبر کا مزاج سمجھنے والا ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. چنانچہ پہلی تفریح میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے کہا جاؤ خدا عورت سے خط برآمد کرو. حافظ ابن ابی بلتا کو واپس عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا تو جن کو پیغمبر نے بھیجا ماں سوائے علی سب کو اس کو رہنا دے ایسا واپس کرو. یہ تو ایسی ایسی قسمیں کھا رہی ہے کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی. مولا نے کہا واپس نہیں جائے خط روزہ تو اسی عورت کے پاس واپس جانے کا مقصد ہے. اب یہ کہ رسول نے ہمیں غلط اطلاع دے کے بھیجا رسالت سے ہر پا رہا ہے. چنانچہ میرے مولا کو اس موقع اپنی بات سے ثابت قدم رہ جائے باقی بھی صحابی تھے لیکن واپس جانے کو تیار. اور آج یہ واقعہ کہ جس وقت پیغمبر نے کہا کہ آ جائیں تو بحث کرنے کے لوگ آنے لگے. آنے والوں میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی طلحہ جو مقدر کر کے عبداللہ ابن ابی طلحہ کہلاتا ہے یہ وہ آدمی جس کا موضوع آئندہ منگل کو آ رہا ہے. یعنی کیا ہے مکے میں داخلے کا موقع ہو کیا ہے ابھی لوگوں کو معاف کرنے دونوں مواقع پر پیغمبر نے وضاحت کی کہ معافی کا اجلاس 15 آدمیوں میں نہیں ہو رہا. یہ 15 آدمی جہاں ملے انہیں قتل کر رہے. ان میں اس آدمی کا نام بھی تھا عبداللہ ابن ابی طلحہ. حضرت عثمان کا رضائی بھائی یعنی دونوں نے ایک ہی خاتون سے دودھ دیا ہے رضائی بھائی مگر پیغمبر نے نام دیا کہ جہاں ملے اسے قتل کر ڈالے. اور سارے مسلمان اس سے متفق ہیں. اختلافی مسائل کو تو میں چھوڑتا ہی نہیں کہ اس کی غلطی کیا تھی جس سے رسول خدا اتنا سخت موقف لے رہے ہیں. ہر آدمی اس کے قتل کا حکم کیا گیا اس کی کوئی نہ کوئی خطا تھی. اس کی خطا یہ کہ کیونکہ یہ ان چند لوگوں میں تھا یہ لکھنا جانتا تھا. تو جب پیغمبر پر وحی آتی تو پیغمبر اس وقت جو آدمی ملتا تھا اسے بلا لیتے تو کبھی اس کو بلا لیتے تھے اور اس کو وحی لکھواتے تھے کہ ابھی یہ وحی نازل ہوئی. یہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھنا مناسب سمجھ رہا ہوں. مجھے بالکل ہمارے برادران اہل سنت کی متفقہ کتابیں تو اس میں بعد میں مرتب ہو گئے. اور طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ پیغمبر جو وحی لکھواتے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا. پیغمبر فرماتے کچھ سے یہ لکھتا کچھ اور. چنانچہ قرآن کی آیتوں میں اجتماع گڑبڑ شروع ہو گئی. یہ پیغمبر نے اس بات کو سختی کی یہ بات کے واپس مت آ گیا دوبارہ بت پرستی اختیار کر. پیغمبر نے مکے میں داخلے والے دن کی اعلان کی کہ یہ اگر سادے کا مردہ سے پکڑے ہوئے نظر آ گیا تو وہاں قتل کر دے. حضرت عثمان رضائی ہے چنان یہ ان کے پاس پہنچ اور وہ اس سے لے کے رسول کے پاس آئے. اور ایک بات میں پھر بتا دوں جو آئندہ منزل کا موضوع ہے کہ گھر جن جن لوگوں کے قتل کا اعلان کیا گیا ان میں سے جس نے پیغمبر کے پاس پہنچ کے معافی مانگی تقریباً سب کو معافی ملی اور ایک ہی دفعہ میں معافی ملی. اس کو بھی معافی ملی مگر کس طرح. جب یہ پیغمبر کے پاس آیا تو حضرت عثمان نے اس کی سفارش کی اور اس نے بھی پیغمبر کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا پڑا. ایک بار پیغمبر سے نظر انداز کر دی, منہ پھیر دی, کسی اور سے بات کرنے لگا. دوبارہ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا پھر کہا ہی کئی مرتبہ سب نے لکھا کوئی مرتبہ ایسا اتفاق آخر اللہ کے رسول نے اس سے بیعت لکھے اور بیعت کا مطلب اسے معافی ملی. لیکن جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو پیغمبر نے اس مجمع کو دیکھا جس میں میرا مولا شامل نہیں, کہ تم لوگوں کو کیا ہوا. وہ اتنا سمجھدار بھی نہیں کہ وہ یہ محسوس کر لیتا کہ جس کے بدل کو میں حکم دے چکا ہوں اور اس وقت بار بار اس کی معافی کی درخواست کو رد کر رہا ہوں, کوئی اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتا کہ آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں کہ کیوں میں بار بار منہ پھیر رہا ہوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے سامنے ہم کیا کرتے, ہم نے سوچ کہ اگر آپ اس کو قتل کروانا چاہتے کیا پہلے حکم آ چکا ہے قتل کر, وہ حکم کینسل نہیں ہوا تو خود ہی سوچنے کی چیز. لیکن ہم نے یہ خیال کیا کہ اگر آپ پاکستان قتل کرانا چاہتے تو آنکھ کا اشارہ کر دیں. تو پیغمبر نے کہا نبی کبھی آنکھ کے اشارے سے کوئی حکم نہیں پہنچایا کرتا, یہ خیانت ہے, یہ شان نبی کے خلاف, یہ شان نبوت کے خلاف. مگر اتنی سمجھ نہیں, یہ پیغمبر کا جرم. اسے تمام علماء اسلام اور علماء اہل سنت نے لکھا کہ اتنا تمہیں اندازہ نہیں. وہ فتح مکہ کا آغاز میرے مولا شان رسالت کے تحفظ سے, اس وقت جب عورت سامنے عورت جس پر ویسے ہی رحم آتا ہے اور خصوصاً سارا کسی عورت کے رونے دھونے میں ایکسپرٹ, وہ بار بار ایسا لجاجت کے ساتھ ایسی سجا کے ساتھ اثاث پیش کر رہی ہے تو باقی سارے اصحاب رسول کو رحم آتے. مولا نے کہا لیکن مسئلہ پیغمبر کی ذات کا, اور آج یہ کہتی ہے کہ ایسا فرد جس کی تفصیل ہر ایک کو پتا اور جو اس انداز سے معافی مانگ ہی نہیں رہا, وہ تو اس طرح آیا معافی کی کوئی بات ہی نہیں, میں آج بیعت کرنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود کوئی مسلمان مزاج رسالت کو نہ کر. تو مزاج رسالت کو سمجھنا اور بات, پیغمبر کے ساتھ رہنا شاگرد بننا وہ ایک اور مسئلہ. کیونکہ خود پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ کیا تم میں کوئی اتنا سمجھدار نہ تھا کہ جسے میں قتل کرانا چاہتا ہوں وہ قتل کر دیتا. مجھے ایک واقعہ اور باتیں کر گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات کے ذات کو یہ فضیلت حاصل, اس لیے کہ مزاج بنا سے رسالت معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کس موقع میں کیا عمل چاہتے. اور پھر انہی واقعات کے درمیان پیغمبر نے جملہ اور ارشاد فرمایا, وہ چوتھا اصول کیا فتح مکہ کے لیے, وہ تین ماتے تو پہلے گزر گئی, سب انسان برابر, عرب میں بھی ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت نہیں. تیسرا یہ کہ جاہلیت کے سارے دعوے ختم. اب چوتھا اصول اسی موقع کہ جب وہ 15 آدمی جن کے لیے قتل کا اعلان تھا, وہ 15 آدمی کسی کسی مسلمان کی سفارش لانے لگے تو پیغمبر نے ان کی سفارش قبول کرنا شروع کی, انہیں معاف کر دیا, جہاں تمہیں معاف کر دیا. اس وقت کسی نے کہا کہ رسول یہ چلے ابھی جیسا کسی کو معاف کرے, ایک بات ایک عام مسلمان. پیغمبر نے کہا یہ بھی یاد رکھو المسلم والمسلمون اخوة, ایک مسلمان دوسرے کا بھائی, اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. والمسلمون ید واحدہ, مسلمان سب مل کر ایک ہاتھ بنتے ہیں, تتکاتو دماغ ہر ایک کا خون دوسرے کے برابر, اور ایک مسلمان جسے بنا دے اس کو سب بنا دے. یہ صاف طور پر اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن وہ 15 گناہ گاروں پتا تھا کہ اتنا تو تم سمجھو مزاج کے رسالت کہ کون ایسا یہ اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی, اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی, ایک ہاتھ کی مانی. اور ذرا سوچنے کی بات, یہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی, ہر ایک کا دوسرے کے حق برابر, ایک عام مسلمان کا حق جب دوسرے دن برابر, تو خود رسول کی بیٹی کا حق کیسا ہو. گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا ہاتھ سے باہر آ سب ایک احترام ہے, احترام اس کے خون کا ایک احترام اور اس کی دین بھی بنا کا احترام. گاؤں مسلمان تاکہ ہو باجر ہو گناہ گار ہے تو مسلمان تو نماز اس کو نیچے پڑھنا ہے شرائط الگ, جان پہ جس کی گواہی لینا ہے شرائط الگ, لیکن احترام خون کا اور احترام اس کی بنا. اور کہا کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کے بھائی, ید واحدہ, اور وہی بات کہ فتح مکہ پہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے بھی ٹھان لی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی مخالفت کرنا ہے. ایک عام گناہ گار مسلمان کا یہ مرتبہ بتایا جا رہا ہے اور رسول کی بیٹی میں وہ ظلم کیا جا رہا جو کافر بھی کسی پہ نہیں کرے گا, ظالم بھی کسی پہ نہیں کرے گا. ظالموں کے بارے میں یہ سنا کہ جب ظلم کا موقع آتا تو جماعت جماعت اسلامی ابھی چل رہا, میں نے التزام اور آمد جماعت الاولی سے دیکھ اب تک یہ مناسبت ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دونوں مہینے شہزادی تھے تو شہزادی کے مسائل بیان کی یہ 15 جماعت الاول کی وجہ سے چوتھے امام کے کچھ مسائل آئے اور یہ جماعت الثانی تو 20 جماعت الثانی میں لگے تھے زہرا کی تاریخ, 3 جماعت الثانی شہادت کی تاریخ اور زیادہ مناسبت سنا کہ ہمارا مسائل کا موضوع یہی رہو بدیش کہ جب ظالموں کے حالات بھی آتے ہیں تو اکثر اگر کسی ظالم کا ایسا ظلم بیان کرنا جو عقل میں نہ تو کہا جاتا ہے دیکھیے کتنا ظالم ہے, عورتوں اور بچوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, بڑی خبر بن جاتی ہے. اور ظالم بھی جب ظلم کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ عورتیں چلی جائیں بچے چلے جائیں. ایک عام طریقہ دنیا میں ظالموں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے, اگر حالت یہ ہے کہ عام عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, رسول کی بیٹی پہ جہاں تک پابندی لگائی ہے تو خبردار تم اپنے باپ کا ماتم بھی نہیں کر سکتی, ماتم کی پابندی اور وہ بھی رسول کی بیٹی پہ. اور یہی وجہ کہ اگر کے مظالم جو ہوتے ہیں ایسے کہ ہر ظلم دوسروں سے دوسرے سے بڑا نظر آتا, مگر جب خود ماتم کی پابندی کی بات سنی بے کی فریاد, قیامت کے دن جب اپنے بابا سے ملاقات کروں یا قیامت کے رب نہیں ہوگی موت کے بعد جب اپنے بابا سے ملاقات کروں تو پہلی فریاد یہی کروں گی کہ بابا آپ کی امت میں بیٹی کے باپ کا ماتم بھی نہ کر لیں. اس وقت یہ جملہ کہا جب مسالم کی کثرت گزر چکی, دروازہ جل چکا ہے, بیٹا شہید ہو چکا ہے, کمر سے تھوڑا پڑ چکا ہے, شوہر کے گلے میں رسی باندھی جا چکی ہے, اس ان مسائل کے ساتھ بھی یہ کہا کہ پہلی فریاد ان مسائل کی نہیں ہوگی, پہلی فریاد ہوگی ماتم کرنے سے روکا گیا. اور یہ تو سیدہ سے سن ایسا کہ سیدہ نے سارے مظالم کے مقابلے میں اس ظلم کو زیادہ اپنے دل میں دیا. اور ایک ایسا ظلم کہ ایک اعتبار سے اس سے ہی برابر ہوگا, کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ میرا مولا جس کی شجاعت مشہور, میرا مولا جس کا علم مشہور, میرا مولا جس کی عبادت مشہور, میرا مولا جس کا تقویٰ مشہور, لیکن میرا مولا صابر بھی تھا اور ایسا صابر کہ یہ سارے واقعات جو زہرا پہ پیش آ رہے ہیں تو میرے مولا کی موجودگی میں پیش آ رہے ہیں. ایک عام انسان کا خون کھولنے لگتا, ایک عام انسان اس وقت مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا, اور علی جیسا امام اس چیز میں کمی جب زکار نکالے تو قیامت ابھی بفا ہو جائے. ہر ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا, مگر جس طرح ماتم کی پابندی سے سارا کی زبان پہ فریاد آئی تو باقی مظالم سے یہ بڑا ظلم بن گئے, تو باقی سارے مظالم کے مقابلے علی کی زبان پہ بھی ایک فریاد آ گئی, ایک ظلم بڑا ہو گیا. اور بس بس جب اطلاع ملی کہ لوگوں کے اعتراضات سے گھبرا یہ سوچا گیا کہ قبر فاطمہ کو کھودا جائے, مدینے کی کچھ خواتین کوئی مرد نہیں آئے گا, کوئی بے احترامی نہیں ہوگی, کوئی توہین نہیں ہوگی, کچھ خواتین کے اوپر بھی فریضہ کیا جائے کہ قبر سیدہ کو بڑے احترام سے کھول, سیدہ کی میت کو باہر نکال, پورے احترام کے ساتھ نماز ہم پڑھیں. لوگ کہتے تم نے نماز نہیں پڑھی, اور دوبارہ قبر سیدہ کو بند کر دیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں احترام والی پھر بھی میرا مولا برداشت نہ کرتا تھا. ایک مرتبہ لوگوں نے علی کو عجیب حالت سے باہر آتے دیکھا, اے ارباب اعظم اس حالت میں علی سے پہلے کبھی باہر نہیں آ, سر پہ امامہ نہیں, ننگے پیر, گریبان چاک, آپ کی نے پلٹی, منہ سے سب پیاری, جو جمار ہاتھ میں ہے. ارے جب علی کے گھر کا دروازہ جرا اس وقت علی اس حالت میں آتے کو سمجھ میں آتا تھا, اس وقت صبر کیا. جب سیدہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دبایا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا, اس وقت علی نے صبر کیا. جب سیدہ کے کوڑا مارا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا, اس وقت علی اس حالت میں نظر نہ آئے. جب محسن شہید ہوا اس وقت علی عدالت میں آتے تو سمجھ میں آتا, اس وقت علی عدالت میں رہا ہے, مگر ہر ہر منزل میں صبر کرنے والا, قبر سیدہ جی کے احترامی کی بات سنی, قبر سیدہ کو کھودنے کی بات سنی, میرا مانا برداشت نہ کر سکا. ایک مرتبہ تلوار لے کے قبر سیدہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. کہا خبردار, اگر کسی نے قبر زہرا کی توہین کرنا چاہیے, علی کی ذوالفقار اب نہ رکے گی, اب سب صبر کیا ہے, اب پروردگار کی طرف سے بھی اجازت ہے. لوگوں کے رسول کا ایک فرمان جاگا گیا, جب علی کوئی حالت میں قبر کے قریب دیکھنا تو خبردار کوئی علی کے سامنے نہ آئے. لوگ واپس چلے گئے. میرے مولا نے ذوالفقار کی مدد سے رسول کی بیٹی کی قبر کو بچا دیا. لیکن اے میرے امام علی, آپ نے اپنی امامت کے زمانے میں قبر سیدہ کو ظلم سے بچا دیا, لیکن آپ کے بیٹے اور میرے امام زمانہ کی امامت کا زمانہ تھا جب آج شوال کی وہ مدہوس صبح آئی کہ ایک مرتبہ یہ ظالم جنت البقیع میں داخل ہوئے, پھر دوسرا جی کے ساتھ کتالے ان کے ساتھ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ رسول کی بیٹی کی خبر کہاں ہے. جب خبر سیدہ نظر آئی حکم دیا گیا آگے بڑھو, پھر جو در سے خبر سیدہ کو گرا دو, کتالوں سے خبر سیدہ کو کھو ڈالو. اے میرے امام زمانہ, یہ آج کا بار آپ کی امامت, آپ کی دادی کی خبر پہ یہ سن, آپ کیسے برداشت کیا؟ ہاں یہاں پہ اگر ہمیں کوئی اور مثال ملتی ہے تو وہ بھی خاندان اہل بیت میں. یہ ہمارا آٹھواں امام جس نے شادی کی قبر پہ خدالے جب سے دیکھی, یا میرا کیا ہوتا امام جس نے کربلا کی قبر بابا کے ناچے پہ گھوڑے دور جو دیکھے. ہائے میرا کیا ہوتا امام, اور ہائے میرے زمانے کا مظلوم امام.
پروردگار تجھے واسطہ انہی مسائل کا ہم میں سے ہر ایک کو بحق زہرا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ میرے مظلوم امام جو اس لاشے کا جس کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور رسول کی مظلوم بیٹی اس قبر کا جسے خدالوں سے منہدم کیا جا رہا, کہ جن جن صاحبان ایمان کے لیے آج کی مجلس اور تمام اموات مومنین اور مومنات علیہم میں جوار معصومین سے ملحق فرما. پروردگارا قبر سہارا جو اجڑی تجھے واسطہ ہی اجڑی یہ قبر تھا, اس قبر کی دوبارہ تعمیر کی اسباب جلد از جلد مہیا فرما. اور پروردگارا تجھے واسطہ جس اسلام کے میرے مولا سجاد بابا کی لاشوں کو پامال ہوتے دے گا, اور جس اسلام کے لیے میرے امام زمانت اپنی دادی کی قبر کو منہدم ہو سکے گا, ہمیں کم از کم اسلام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت میرے زمانے کے امام صاحب اصل و زمان کے ظہور میں تاکید فرماؤں.